بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیتے ہیں. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیات چھین لیتا ہے. لا الہ الا اللہ, آج کل یہی چیز رخصت ہو گئی. حیا نام کی چیز نہیں, حقیقی حیا بہت کم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے حیا چھین لیتا ہے, اور جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے. لوگ اسے بوس کرنے لگتے ہیں اور لوگ اس کو پھر حقارت سے دیکھتے ہیں. جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے, جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے. واقعی یہ مشاہدے میں بات آئی, جسے مرد ہو یا عورت جب بے حیائی کے کام میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اتنا ایسی عورتیں شوہر کی خیانت, دھوکہ دینا, ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کو دکھانا یہ خیانت ہے شوہر سے. تو جیسی حیا جاتی ہے تو خیانت تو ضرور ہوتی ہے. آنکھوں کی بھی خیانت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہ میرے دل کو پاک کر دیجیے نفاق سے, وعملی من الریا, اور عمل کو ریا سے, ولسانی من الکذب, اور زبان کو جھوٹ سے, وعینی من الخیانہ, اور آنکھ کو خیانت, میرا آنکھ بھی خیانت ہوتی. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. تو جب اس حالت میں پہنچتا ہے تو پھر خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے, پھر وہ پٹکارا مارا مارا پھرنے لگتا ہے. اور جب تم اس کو اس طرح مارا مارا پھرتے دیکھو تو وہ قریب وقت آ جاتا ہے تو اسے رشتہ اسلامی چھین لیا جاتا ہے.
یہ بات بھی مشاہدے کی ہے کہ جو لوگ ایسی بے حیائی اختیار کرتے ہیں, مردوں یا عورتیں, خیانت کرتے ہیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ بے حیائی کی باتوں سے ایمان ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے.
حیا اصل چیز تھی, حیا کے خلاف کرنے خود نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے اہل و عیال کو بالخصوص بچوں کو بہت روکنا چاہیے. دیکھو حیا سیکھو, شرم آنی چاہیے. حیا کی جو بھی بات ہو تو آج کل حیا مفقود ہے. پہلے زمانے میں چھوٹے بڑوں کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے تھے, حیا آتی حیا ہوتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے. مخاطبین نے عرض کیا, الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو, اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو, یعنی برے خیالات سے دماغ کی, اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کی. آج کل اکثر مصیبتیں جو لوگوں پہ آتی ہیں وہ اپنی سوچ کی نگرانی نہیں ہے, خیالات کی نگرانی, جو چاہے سوچ رہے ہیں. آپ کو اختیار کس نے دیا؟ سوچ سوچ کے ایک شخص کو وہم ہو گیا کہ میرا ایک ہاتھ چھوٹا ہے اور ایک ہاتھ بڑا. لکھا ہے کہ وہ تھا نہیں, وہم ہوا, لیکن پھر سچ مچ چھوٹا ہو گیا کیونکہ وہم کا اثر ہوتا ہے. تو یہ غلط خیال کو آنے نہ دو, منع کیا گیا. ایک چیز سوچنے کی ہے مسلمان کو, تو بس ایک چیز سوچنی ہے کہ میرے اللہ کا میرے لیے اب کیا حکم ہے. وہ مستعد ہے کہ بس میرے میں اللہ کا جو حکم ہے میں کروں, اور تو کچھ اس کو کسی سے واسطہ ہی نہیں. کیا مطلب, جو اللہ کا حکم ہے وہ سوچ رہا ہے, اس کے علاوہ اور کیا چیز, بیکار چیزیں کیوں سوچ رہے ہو؟ نہ مستقبل کے بارے میں سوچو, نہ ماضی کے بارے میں سوچو. یہ سوچو کہ اس وقت میرے لیے میرے اللہ کا کیا حکم ہے. نہیں معلوم, معلوم کر لو, بس یہ ہے. ورنہ یہ افکار اور خیالات جو ہیں اس کی نگرانی نہ کی جائے تو اکثر لوگوں کو دیکھا بڑی بڑی مصیبتوں میں پڑ گیا. بلکہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس میں سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اس میں بولے پیٹ اصل بالکل احتیاط نہیں، جو چاہ کھا لو بھائی، گوشت مشکوک ہے، کیا ضروری ہے کہ گوشت کھاؤ، چھوڑو اسے مشکوک گوشت کو، ذرا بھی شک ہو چھوڑ دو، کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ جو چیز مشکوک ہے اس کو کھاتے ہو، کو فرض ہے صرف زبان کے مزے کے لیے، جہاں پتہ چل جائے کہ یہ چیز مشکوک ہے، اس کے حلال ہونے کا پکا نہیں، پھر ساتھ تم چھوڑو اسے، حیا بھی تو ایک چیز ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ بیسوں چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، بہت چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ وہ حلال ہوتے ہیں، اس ڈر سے کہیں حرام نہ ہو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، نہ اس کو دنیا کے جانے کا غم ہوگا، عقلاً تبن تو سب کو ہوتا ہے، نہ دنیا کے آنے سے کوئی خوشی ہوگی، اس کو تو ایک چیز کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والے زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرو، بس جس نے یہ کیا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ جو دماغ یہی ہے نا کہ جو چاہ سوچ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کے خلاف، کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں شیخ اسی کام کا ہوتا ہے، شیخ جو بتائے وہ سوچو، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آسان ہے، کیونکہ یہ سوچنا کیا مشکل ہے کہ میرے لیے اس وقت اللہ نے کیا حکم ہے، جب یہ سوچا تو سارے خیالات ختم ہو گئے، تو اسے تو توجہ ہی نہیں دی۔ چند بار سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، فیض حسن و اشرف، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10واں خط ہے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا کہ ہاں کہتے ہیں عام کے دوران ان کی زیارت بھی ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب ہوا، ان کی مجلسیں نصیب ہوئی، وہ ہمارے گھر تشریف لائے، دعوت کھائی، دعائیں دی، اور حرم شریف میں بار بار ملنا نصیب ہوا، کتنی بڑی چیز ہے، وہ معمولی تھوڑی تھی، بہت اچھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا شکر اور احسان ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب وہ آئے تھے ہمارے گھر تو ہمارے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہیے گا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت گھر والوں نے یہ دعا کی، حضرت نے کہا ایمان ہے، بہت شفقت فرماتے تھے۔ سفر 1357 ہی تھی کو مولوی فقیر محمد صاحب نے ایک طویل ارضاش پیش کی حکیم الامت مولانا شفیع تعالی رحمۃ اللہ، اس میں چند علمی اشکال پیش کی، اس کا ذکر حضرت اقدس نے امرتسر سے لاہور تک کے سفر میں نہایت مبسوط، مدلل اور مفید طریقے سے جناب مولوی محمد حسن صاحب امرتسر، یعنی مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، لکھا مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ نے حضرت کو، حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تعالی رحمۃ اللہ نے حضرت والا کا ارشاد فرمودہ، یعنی حضرت والا کا ارشاد کیا ہوا، فارسی کا الفاظ استعمال ہوتے تھے اس زمانے میں، حضرت والا کا ارشاد فرمودہ علاج خوف کا علاج، اور تجویز فرمودہ یعنی تجویز کیا ہوا، تجویز فرمودہ تدبیر، یعنی تجویز کی ہوئی تدبیر سے خوف کا حال بالکل اعتدال پر آ گیا، ان کو خوف بہت تھا، یعنی اتنا خوف تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی پتھر آ کے گر پڑے گا، سر کو چل پڑے گا، تلوار سے گردن اڑا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ علی ذالک، احقر کی، یعنی مولانا فقیر محمد صاحب اپنے آپ کو احقر لکھ رہے ہیں، احقر کی اس بات کے جواب میں کہ شیخ سے اتنا خوف جتنا اللہ سے نہیں ہے، جو تحریر فرمایا اس سے اس قدر مسرت اور تسلی ہوئی کہ حد تحریر سے خارج، یہ ہے اللہ، شیخ شیخ کامل کی بھی اور مرید طالب کی. طالب اگر ہوگا تو شیخ کی تحریر سے تسلی ہو جائے گی. کہ جواب میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہنی ان لکم العلم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس علم کو مبارک کرے. اب لکھا ہے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت والا سے ایک جدید حال عرض کر کے علاج کا خاص تدار. حضرت والا اگر دستگیری نہ فرمائیں گے تو یہ آکر ہلاک ہو جائے. ایسا حال عرض یہ ہے کہ مجھ کو ایک جدید وسوسہ پیدا ہو گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ، وہ حدیث شریف جس کا ترجمہ ہے، وہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات مبارک میں پڑھ دیتے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا احب اللہ العبد نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه فیحبه اہل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض. یہ حدیث شریف کے الفاظ. اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اعمال صالحہ کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے. یہ حدیث شریف کا ترجمہ نہیں لکھا ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے سے تم بھی محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آسمانوں میں سب کو بتا دو کہ اہل آسمان اس میرے بندے سے محبت کریں، تو اس سے اہل آسمان محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں اس کو مقبول کر دیا جاتا ہے دنیا میں. اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مولانا فقیر محمد صاحب نے اس بات کو لکھا ہے، ثم یودع له القبول فی الارض. فرمایا چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک یقینا ان الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے ہم، ان کے لیے رحمان یعنی محبت پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. یہ حدیث وارد ہوئی ہے، اسی قرآن کی تفسیر میں یہ حدیث وارد ہوئی، یعنی اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے. یہ لکھا ہے مولانا فقیر محمد صاحب. اور حضرت والا یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مصنفہ جزاء الاعمال میں بھی ایسا ہی. اور دوسری حدیث شریف میں ارشاد ہے من تقرب الی شبرا، والی حدیث ہے کہ جو میری طرف ایک بارش پڑتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اب دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو اپنے کو مقبولین میں نہیں پاتا، یعنی یہ تو علامت میرے اندر نہیں ہے، میں تو مقبولین میں نہیں ہوں، ورنہ مطابق حدیثین شریفین کے دو حدیثیں ہیں تو کچھ تو آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہے نہیں. تو حضرت یہ وسوسہ مجھ کو بہت ستا رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے. للہ رحم میرے اوپر، میں نفس کو جواب دیتا ہوں یہ تیرے بس کی بات نہیں، تیرے اختیار سے خارج ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ مگر اس سے بھی پوری تسلی نہیں ہوتی. یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ بندے کو بندگی سے مطلب، تجھے ان باتوں کی فکر ہی کیوں پڑی؟ ممکن اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہوں اور تجھے اس کی خبر نہ ہو. اب حضرت والا اس نحیف وزار کی حال زار پر رحم فرمائے اور کوئی تدبیر ایسی ارشاد فرمائے کہ یہ خبیث وسوسہ جس سے زائل ہو جائے اور نیند اثر نہیں ہے. دعا دیکھیے، جس کو لگن ہوتی تھا تو وسوسہ ہی پریشان ہوئی، ایسی پریشانی ہلاک ہو جائے. وسوسے میں یہی ہوتا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو دین کا، جب وسوسہ تو ہلاک ہی کرو، شیطان ڈالتا ہے. جواب دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث شریف میں جو یہ لفظ ہے حتی یوضع له القبول فی الارض، حتی یوضع له ثم یوضع له القبول فی الارض، تو اس کو پھر زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ فی نفس ہی خاصیت ہے محبوبیت کی، یعنی محبوبیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں مقبول کر دیا جاتا ہے. لیکن ہر خاصیت کا ظہور مشروط ہوتا ہے، ہر خاصیت کے ظاہر ہونے میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں. وہ شرط اگر ہوگی تو وہ چیز ظاہر ہوگی، ورنہ نہیں. خاصیت ضروری نہیں ہے کہ بغیر شرط کے ظاہر نہیں ہوگی. اور اس میں بڑی شرط یہ ہے کہ وہ اہل ارض دنیا والے خالی ذہن ہوں، ان میں نہ اسباب عداوت کے ہوں اور نہ اسباب محبت کے ہوں. تو حاصل یہ ہوا کہ ایسے خالی ذہن لوگ اس کے مخالف نہ ہوں اور اس کو مردود نہ سمجھیں گو محبت. جو خالی ذہن آدمی ہے وہ اس شخص کو مردود نہیں سمجھے گا، مخالف نہیں ہوگا جو خالی ذہن. اور یہ بات جو ہے ہر صالح کو نصیب ہو جاتی ہے. صالح آدمی جو ہوتا ہے اس کے خلاف خالص ذہن آدمی کے دماغ میں کوئی چیز نہیں آتی. لیکن عداوت ہی ہو تو وہ تو الگ بات، اور تم نے بھی اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے تمہاری پریشانی بے پوری. عجیب جواب ہے. یہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، حدیث شریف میں علامت لکھی ہے، تو وہ علامت کے ظاہر ہونے کی بات شرائط ہوتی ہے. جب وہ شرائط مفقود ہوتی ہے تو وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی. لیکن حدیث شریف صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے حدیث شریف کے معنی نکال لینے میں اور حدیث شریف سے وہ علاج نکالنے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، لیکن اس کو شرائط بھی تو ہوں گی. شرائط خاصہ ہوتی ہیں بعض، وہ جب مفقود ہیں تو وہ کہاں سے وہ اثر ہوگا؟ یہ ہے کلام پاک میں، اسی لیے وہ انہوں نے خوب طب نبوی کے نام سے پوری تجارت شروع کر دی. یہ نہیں سوچا کہ اس میں تو شرطیں ہیں، شرطوں کے ساتھ ہوں گی تب وہ شرطیں ممکن. آج کل ہوئی نہیں، وہ شرطیں ہی نہ ہوں پوری. جس شرط کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات فرمائی کبھی، اس کا کچھ شرطیں ہیں، کچھ حالات ہیں، وہ اب نہیں ہوں گے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا تو ہمیشہ صحیح. اس پر اب 18 ربیع الاول کو انہوں نے لکھا، فی الحال بحمد اللہ معمولات بدستور جاری. یہ جو ہے معمولات کی خبر شیخ کو دینا، یہ ادب ہے. معمولات کا کیا حال ہے؟ اور کیفیت جدیدہ یہ ہے کہ آج کل حضرت والا کی توجہ کی برکت سے ذکر میں اس قدر لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے کہ خارج از بیان ہے. دل یہی چاہتا ہے کہ ہر رگ و ریشہ اور ہر جسم کے حصے، بلکہ ہر سرمو میں ایک ایک زبان ہو، اور ان زبانوں سے محبوب حقیقی کی یاد یعنی اللہ تعالی کی یاد اور ذکر نکلا کرے. وہ یہ کیفیت وغیرہ مقصود نہیں، مگر تاہم چونکہ محمود ہے، محمود ہونے کی حیثیت سے آن حضرت کو اطلاع کر دی. اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. جواب دیا، زادکم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اس حال کو. دوسری حالت یہ ہے کہ فی الحال برخلاف سابق کے خوف جہنم اور رغبت جنت سے رونا آتا تھا، اب مجھے ابتغاء رضا مولا میں رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، کہ مالک راضی ہو جائے، اور مالک راضی ہو جائے مجھ پر، اور اللہ کی رضا کی طلب میں میرا دل تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے. بھائی ان چیزوں کی فکر ہے، تم کن چیزوں کی فکر میں پڑ گئے؟ بے چین رہتا ہے اور ہر وقت اسی دھن اور اسی دھیان میں لگا رہتا ہے. لا الہ الا اللہ، کتنی چیزوں کا علاج ہے اس میں. تو بیٹے کی فکر میں، کوئی اس کی فکر میں، کوئی جاب کی فکر میں، کوئی کہاں. ارے بھائی جہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کریں گے وہ. تم تو اس کی فکر کرو، پھر دیکھو تمہاری فکر اللہ میاں کریں گے. اللہ میاں تو کریں گے تمہارے سب کاموں کے لیے، اللہ میاں کافی ہیں. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ پھر کسی چیز کا غم ہے؟ تم اللہ کے تو ہو کے دیکھو. دیکھیے جناب، یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب مجھے اس پہ رونا آتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا کی طلب میں میرا دل تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے اور ہر وقت اسی دھن اور اسی دھیان میں لگا رہتا ہوں. بلکہ بعض اوقات ایسا خیال ہوتا ہے کہ دوڑ کر حضرت کے قدموں پر گر جاؤں. کیوں؟ وہ واسطہ ہے. جیسے پانی آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ دیواروں سے نکلتا ہے. اگر ایسے نکلنے لگے تو مصیبت ہو جائے، اللہ نکال سکتے ہیں. نہیں، نل سے آ رہے ہیں. اس کا ایک ہے واسطہ بنا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے شیخ کے واسطے، اس کے بغیر ہوا ہی نہیں لگ سکتی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اس سے ہوتے ہیں جو اپنی رائے کو فنا کرے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی شیخ نہ. اس لیے فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا خیال ہوتا ہے کہ دوڑ کر حضرت کے قدموں پر گر جاؤں اور یہ عرض کروں کہ حضرت اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ذرا سی رضا اللہ میاں کی مل جاوے تو میں بادشاہ ہو جاؤں، ذرا راضی ہو جائے. جواب دیا کہ ملومت نے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ حال ایسا لکھا ہے، یا سیدی و مرشدی فداک ابی و امی و روحی و مالی. اے میرے سردار اور اے میری رہنمائی کرنے والے، میری دینی رہنمائی کرنے والے یعنی مرشد، آپ پر فدا ہوں میرے باپ اور ماں اور میری روح اور میرا مال. مجھے تو حضرت والا اپنے سینے مبارک میں سے باطنی دولت میں سے تھوڑی سی عنایت فرمائیے، میں نہال ہو جاؤں گا. تھوڑی سی وہ دولت عطا فرما دیجئے، میں دولت مند ہو جاؤں. پھر فارسی کا شعر بھی لکھا ہے، اب اس کا جواب سنیے. یعنی انہوں نے ایک طریقہ وہ نکالا جو یعنی کہ وہ ایک فوراً کام بن جائے والا سینے میں. سنیے، مجھے تو حضرت والا اپنے سینے مبارک میں سے، کون لکھ رہا ہے؟ مولانا فقیر. کس کو لکھ رہے ہیں؟ حکیم الامت مولانا، جنہوں نے پتہ نہیں کتنوں کو واصل اللہ کر دیا. یا سیدی و مرشدی فداک ابی و امی و روحی و مالی. مجھے تو حضرت والا اپنے سینے مبارک میں سے باطنی دولت میں سے تھوڑی سی عنایت فرمائیے، میں نہال ہو جاؤں گا. جواب، جو طریق افادہ کا جاری ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیا اس کے سوا کوئی دوسرا طریق دولت دینے کا ہے؟ یہ تھے شیخ کام. کوئی اور ہوتا تو کہتا میاں میں تمہیں نظر کر دوں گا تم سے. کیا حماقت کی بات ہے، تو مجاہدے کے بغیر کہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن ہے. جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، نفس کے خلاف کرتے ہیں، ان کو ہم پہنچا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے افادہ کا، اتباع سنت کرو، مجاہدات کرو، گناہوں سے بچو اور شیخ اس کی تعلیم کرے گا، اس کی تعلیم پہ عمل کرو. یہ ہے افادہ کا. جو طریق افادہ کا جاری ہے، کیا اس کے سوا کوئی دوسرا طریق دولت دینے کا ہے؟ اب اس کے جواب میں دوسرا خط لکھا کہ اس نظمانہ پہ مستر کس قدر عجیب اور دلچسپ ہے، اور کس قدر میں کہتا ہوں آج کل حکیم الامت کے سلسلے کے لوگ بھی اس کو بھول بیٹھے. نہیں، حکیم الامت کیوں حکیم الامت؟ اور ایسے مرید کو جو بالکل ایک حال میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہاں سے کہاں پہلے سے پہنچے. جو طریق افادے کا جاری ہے، کیا اس کے سوا کوئی دوسرا طریق دولت دینے کا ہے؟ بھائی، تمہارا کام ہے سیکھنے کا، شیخ کا کام ہے سکھانے کا. تم سیکھنے کی کوشش کرو، شیخ سکھائے گا. اسی میں جو ملنا ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میرے پاس قال اللہ قال رسول کے سوا کچھ نہیں. میں یہی بتاتا ہوں، اسی میں جس کو جو ملنا ہے مل جاتا ہے. ملتا ہے پر اللہ تعالی رسول پہ عمل کرنے سے ملتا ہے. اور ایسا ملتا ہے، پھر فرمایا اس کے بعد، ایسا ملتا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا ذائقہ چکھا. یہ ہوتی شان اس چیز کی. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب اس پر مولانا فقیر محمد صاحب نے لکھا، بے شک جو طریق افادے کا جاری ہے وہ کافی اور وافی ہے، سالک کو منزل تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ ہے، اور احقر کا یہ اصرار بالکل بیجا اور بے محل ہے، یعنی غلط کیا، احقر کو اس کا اعتراف ہے اور اس سے رجوع کرنا ہے، اصلاح ہو گئی۔ احقر پر حضرت والا کی جو کچھ عنایت و شفقت ہے، کیا عرض کرے، یہ ناکارہ اس قابل بھی تو نہ تھا کہ خانقاہ میں صالحین کے ساتھ آ حضرت کی خدمت اقدس میں قیام کرے۔ حضرت والا نے قیام کی اجازت صادر فرمائی، اور صرف یہی نہیں مزید برآں یہ شفقت فرمائی کہ مکاتبت کی اجازت دے دی، اور ہر طرح سے شفقت و عنایت کی نظر مجھ ناکارہ پر ہے، میں حضرت والا کا کیا شکر ادا کروں؟ فَإِنَّهُ مَن لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ، جو اللہ کا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میاں بیوی کے معاملات چونکہ بہت کثرت سے آتے ہیں، ہمارا واسطہ ملازمت ہو رہی گھر، اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے بہت نعمتیں ملتی، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، بیوی کتنی خدمت کرتی اور میاں کے کتنے احسانات ہوتے ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر تم میاں بیوی ایک دوسرے کے شکر گزار نہیں ہے، تو جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو یہیں سے پتہ چل جائے گا قلب کا کیا حال ہے، اپنے قلب کا حال دیکھیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ پر میں حضرت والا کا کیا شکریہ ادا کروں؟ فَإِنَّهُ مَن لَّمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَّمْ يَشْكُرُ اللَّهَ، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بس ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ حضرت والا کی ذات بابرکت کو صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تا دیر برسر ما قائم رکھے، ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور فیوز باطنی اور ظاہری سے ہم نہ ہنجاروں کو مالا مال کر دیں، آمین ثم آمین۔ فی الحال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں قلب مسترب اور بے چین عطا فرمائے، اور قلب میں حرارت سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور آنکھوں میں اکثر آنسو بھی رہتے ہیں، سوزش سی ہونے لگتی ہے، بس ابتغاء رضا مولا کا منتظر رہتا ہے۔ آج کل تفکر مصنوعات باری تعالیٰ میں خود بخود استغراق رہتا ہے، یہاں تک کہ نیند کم ہونے لگی ہے، اور بس حیران ہو کر گویا یہ کہنے لگتا ہوں، وہ فارسی کا کوئی شعر ہے، دل یہی چاہتا ہے کہ بجائے ذکر کے تدبر مصنوعات کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ کی جو مصنوعات ہیں، جو اللہ تعالیٰ صانع ہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں زمین و آسمان ہر چیز کے، ان میں تدبر و تفکر کرتا ہوں، ان میں سوچتا ہوں۔ اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ان کو لکھا کہ تدبر مصنوعات کی مثال جزئی لکھو، تم نے ایک عام سی بات لکھ دی، پتہ نہیں چلا کہ حقیقت میں کیا کرتے ہو، تم اس کی ایک مثال جزئی لکھو، ایک لکھو کیا ہے مصنوعات سے تمہاری کیا مراد ہے۔ آخر میں لکھا ہے مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ نے اس خط کے، احقر کے لیے دعا فرماوے کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا حاصل ہو جائے، جواب لکھا یہ بے ادبی اور استغنا ہے، تھوڑی سی رضا، رضا الہی کامل مطلوب ہے، تھوڑی سی رضا کیا مطلب، باقی ناراضگی، یہ بے ادبی ہے اور استغنا ہے، رضا الہی کامل مطلوب ہے۔ البتہ اپنے اعمال میں اگر قلت ہو، کمی ہو، نقص ہو، مثلا کہا جاوے محبت اگر قلیل بھی نصیب ہو جاوے تو غنیمت ہے، کیونکہ محبت ایک عمل ہے، یاد رکھیے محبت ایک عمل ہے، محبت فرض ہے، جو چیز فرض ہوگی وہ وہی ہوگی جو بالقصد عمل ہو، اس کا مذائقہ نہیں۔ اب اس کے بعد پھر خط لکھا مولانا فقیر محمد صاحب، جواب میں لکھا، بندے نے لکھا تھا کہ تھوڑی سی رضامندی حاصل ہو جائے، یہ بوجہ عدم علم اور جہل کے تحریر میں آیا تھا، یعنی مجھ کو علم، میری جہالت، حالانکہ عالم ہے مولانا فقیر محمد صاحب، الحمدللہ جناب کے طفیل سے بہت بڑا عظیم الشان سر یعنی راز معلوم ہو گیا، اور ایک بڑا قانون معلوم ہو گیا جس کے مقابل میں ہفت اقلیم کی بادشاہت ہیچ، اور تدبر مصنوعات کی جزئی مثال یہ ہے کہ جیسے انسان اس کی حقیقت کو جب میں سوچتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت اور علم اور کمال ہے کہ ایک قطرے سے کیسا پری روح انسان شکل میں پیدا کر دیا جس کی ہر شے عجیب ہے. اگر فقط ایک چہرے کو غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کیا قدرت کاملہ ہے. آنکھوں کو نور بینائی کی اور کان کو سنوائی کی اور ناک کو قوت شامہ کی اور زبان کو بولنے کی توفیق بخشا اللہ تعالیٰ نے, اور ہر ایک میں اس قدر خوبیاں ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں. اس کی خوبیاں بیان کریں. اور ایسے ہی جب ایک شجر عظیم کو فکر کرتا ہوں, درخت کو, تو اس کی حقیقت یہ چھوٹا سا دانہ تھا جو خدا کی قدرت کاملہ سے اتنا بڑا عظیم الشان درخت بن گیا کہ لاکھوں پھل اس میں ہیں. اور ایسے ہی آسمان کو بے ستون کس قدر بلندی میں کھڑا کیا. مدت گزر گیا کہ اب تک پیوند درکنار پرانا بھی نہیں ہوا, اور اس چھت کو ستاروں سے مزین و منور کر دیا جس سے حضرت انسان بھی ہدایت پاتا ہے. الگ الگ ان اشیاء میں اکثر اوقات سوچنے کو دل چاہتا ہے, ذکر کو چھوڑ کر, یعنی ذکر کو چھوڑ کر یہ دل چاہتا ہے. جواب دیا کہ اگر یہ فکر ذکر کے ساتھ جمع ہو سکے, اگر یہ فکر ذکر کے ساتھ جمع ہو سکے مذائقہ نہیں, ورنہ ذکر اس فکر سے زیادہ نہ. فکر ہو مگر ساتھ ساتھ ذکر ہو, اللہ کی یاد بھی ہو. ایک خط اس سلسلے کا اور ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پڑھنے سے آخری خط ہے, بلکہ اس کتاب کا یہ آخری خط ہے. اس کے بعد یہ عریضہ پیش کیا کہ حضرت والا نے تحریر فرمایا, جمع بین الذکر والفکر کر سکو تو مذائقہ نہیں, یعنی دونوں کو جمع کر سکو, ورنہ ذکر انفع ہے. ورنہ ذکر یہ انفع ہے اگر تم اس کے ساتھ فکر کے ساتھ ذکر کو جمع نہیں کر سکتے. مگر احقر کا آج کل یہ حال ہے کہ عین ذکر میں کچھ ایسی محویت اور بےخودی سی ہو جاتی ہے کہ ماں سوائے مذکور کے اس وقت اپنی جان کا ہوش بلکہ اپنی ہستی اور وجود کی خبر تک نہیں رہتی, بس مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہتی. ہاں البتہ اگر دیگر خالی اوقات میں بغیر ذکر کے تفکر کرتا ہوں, پیشتر اس سے البتہ جمع بھی کر سکتا تھا, لیکن آج کا ذکر کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا. اس میں جو حضرت والا کا ارشاد ہوگا بجان و دل تعمیل کروں گا. جواب اب فکر کی مستقلاً ضرورت نہیں, صرف استدلال اور استانے کے لیے فکر فی المسنو مطلوب ہے, ورنہ اصل مقصود ذکر ہی ہے. جب وہ حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان و توجہ, اب فکر کی ضرورت نہیں ہے. مخلوق بہرحال مخلوق ہے, اس کی طرف توجہ اس لیے کرو کہ خالق کی طرف توجہ جائے. جب خالق کی طرف توجہ ہی ہو گئی اور ذکر اوڑھنا بچھونا بن چکا, تو اب کیا سب باقی تو سب مخلوق ہے. آج کل حال یہ ہے کہ عظمت شان باری تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے, چنانچہ نماز کی حالت میں یہ تصور بن جاتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری, اور عظمت سے دل گھبرا کر کانپ جاتا ہے. اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسی عظمت والی ذات کی مخالفت میں عمر میں نے صرف کر دی, اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ان کی شان عظمت کے لائق نہیں, بلکہ جو مطلوب علی وجہ الکمال ہے اس کو بھی اشیر نہیں. بس اس وقت رحمت کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا, ایسے وقت میں رونا آتا ہے. ایسی حالت میں مرشدی و مولائی دستگیری فرمائیے اور میری رہنمائی فرمائیے. جواب لکھا کہ اس میں کوئی چیز قابل تغیر نہیں ہے, یعنی حال صحیح ہے. پھر لکھا مجھ کو سب سے بڑا غم یہ ہے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے پیر و مرشد مدذل لہ العالی مجھ سے ناراض نہ ہوں. واقعی یہ چیز میں نے اپنے تمام شعوروں کے ساتھ دیکھی, یہ چیز جان لیوا لگتی ہے کہ شیخ ناراض ہو جائے. یہ ان کو تھا. مجھ کو سب سے بڑا غم یہ ہے کہ جو کہ اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے پیر و مرشد مجھ سے ناراض نہ ہوں. جواب, بس اس دعا کے بعد غم کو دور کر دیا جائے اور احقر کے لیے فلاح دارین کی دعا فرمانے. جواب دل سے. بس یہاں پہ خط ختم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہے تعلق میں اللہ, اس کی ایک مثال تھے, آنکھوں سے دیکھی ہوئی مثال تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے احباب تک اس کو پہنچانے کی توفیق ہو گئی, کہ یہ بزرگ چل دی. لیکن عجیب تھے یہ حضرات, عجیب تھے. اور حیرت ہے ان لوگوں کی زیارت ہم دیکھ, جیسے ناکارا کو اللہ تعالیٰ نے کرائی, اور ایسی نہیں بار 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 اس کو محمد.